النبي الكريم. جب نماز کے لیے صف بندی کریں تو چند باتوں کا خیال رکھا جائے. نمبر ایک یہ کہ مل مل کر کھڑے ہوں. پہلی بات, جب نماز کے لیے صف بندی کریں تو اس چیز کا اہتمام ہو کہ مل مل کر کھڑے ہوں. اور دوسری چیز یہ کہ جب اگلی صف میں جگہ خالی ہو تو پیچھے صف نہ بنائی جائے, پہلے اگلی صف کو مکمل کیا جائے, اس کا خاص اہتمام کریں. اور اگلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے پیچھے نماز پڑھنا یہ نہایت محرومی کی بات ہے. دعوتوں میں جاتے ہیں تو آج کل تو دعوتوں میں کھانے کی ٹیبل الگ لگتی ہے, کھانے کی ٹیبل الگ لگتی ہے, تو کوشش یہ کرتا ہے کہ کھانے کی ٹیبل کے قریب بیٹھک مل جائے اور سٹنگ میری ہو جائے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ مرغی کی ٹانگ میرے ہاتھ سے نکل جائے. تو کھانے دعوت ولیمہ یا دعوت میں جاتا ہے تو وہاں اس چیز کا اہتمام اور کوشش کر رہا ہے کہ کھانے کی میز کے نزدیک مجھے بیٹھنا مل جائے, تاکہ جیسے ہی ڈھکن اٹھے سب سے پہلے میں آگے بڑھوں. تو پتہ یہ چلا کہ کھانے کی صف اول میں جاتا ہے تو مسجد کی صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے, مسجد کی صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. یعنی زیادہ افسوس تو اس چیز پر ہوتا ہے کہ ایک آدمی پہلے سے مسجد میں آئے اور وہ پہلی صف میں بیٹھنے کے بجائے پیچھے بیٹھے, کتنی محرومی کی بات ہے. لہذا اس کا اہتمام کرے کہ صف اول میں نماز, یعنی جو اگلی صف میں جگہ خالی ہو اس کو پہلے مکمل کرے. ہاں البتہ ایک بات ہے, علامہ شامی ابن عابدین رحمتہ اللہ علیہ نے جس کو تحریر فرمایا اپنے فتاوی شامیہ کے اندر کہ پہلی صف میں کھڑا ہے کوئی عالم ربانی, کوئی اللہ والا آ گیا, اب اس نے اس کو سے درخواست کی کہ حضرت آپ آگے تشریف لے آئیے, تو میرے پیارے شیخ, میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اقدس صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ علامہ شامی ابن عابدین رحمتہ اللہ نے یہ بات لکھی کہ اب اس شخص کو دو ثواب ملیں گے, دو اجر اور دو ثواب ملیں گے. ایک تو پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب, اور دوسرا اکرام عالم کا, اس اللہ والے کا جو اس نے اکرام کیا, اس کا اجر اور ثواب الگ, اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اجر اور ثواب الگ. لہذا پہلی صف کا اہتمام کریں, اور جب نئی صف بنائے تو ہمیشہ درمیان, کیونکہ امام درمیان میں کھڑا ہوتا ہے نا جناب, تو جب نئی صف بنائے تو امام کی پچھلی طرف سے بنائے. یعنی کہ دیکھا, کیونکہ ہمارا تو حساب ہے کہ جس وقت یا تو پہلے سے مسجد میں آ کر بیٹھے, یا اگر مسجد میں آیا ہے تو وضو کر کے پھر مسجد میں دوڑ نہ لگائے. یہ دوڑنا جو ہے یہ آداب کے خلاف ہے, نماز کے ادب کے خلاف ہے. یہ دوڑ کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے, اپنی اطمینان والی چال, جو جس چال سے چلتا ہے اسی چال سے چلتا ہوا نماز کے اندر شامل ہو, دوڑے نہیں, مسجد میں میراتھن ریس نہ کرے اور دوڑ نہ لگائے. اگر امام رکوع میں ہے تو بھی دوڑ نہ لگائے, اگر امام رکوع میں ہے اور پہلی صف میں جگہ خالی ہے تو اس آدمی کے لیے نامناسب ہے کہ وہ پیچھے صف میں امام کے ساتھ شامل ہو, وہ اگلی صف میں جانا چاہیے, اس کو پہلے اگلی صف کو مکمل کرے. یہ اہتمام ہے جناب. اور اس کے بعد صف کو دونوں طرف سے برابر کرے, ہمیشہ صف درمیان سے شروع کرے اور صف کو دونوں طرف سے برابر رکھے. یعنی پہلا آدمی آئے گا وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوگا, دوسرا دائیں طرف, تیسرا بائیں طرف, چوتھا دائیں طرف, پانچواں بائیں طرف, ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر, اس طرح صف دونوں طرف سے برابر رہے گی. یہ ہے صف بندی کا طریقہ. سیدھی صف میں دائیں طرف کھڑا ہونا فضیلت کی چیز ہے, افضل ہے. لیکن میرے دوستو, جو آدمی صف کو برابر کرنے کے لیے بائیں طرف جائے گا تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا. اس لیے صف کو برابر کرنے کا اہتمام کرے. اور دیکھا یہ گیا کہ عموماً وضو خانہ جس طرف ہوتا ہے اسی طرف کی صف بھر جاتی ہے اور دوسری طرف کی خالی رہتی ہے. یہ ایک طبعی ایک چیز ہے، مزاج ہے ہم لوگوں کا. جن مساجد میں دائیں طرف وضو خانہ ہوتا ہے وہاں دائیں طرف کا حصہ پہلے بھر جاتا ہے، جن جہاں پر بائیں طرف ہوتا ہے وہاں بائیں طرف کا پہلے بھر جاتا ہے. لیکن اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، جہاں پر ضرورت ہو، جہاں پر ضرورت ہو وہاں صف میں شامل ہو میرے دوست. لہذا صف میں صف کو برابر کرنے کا اہتمام کریں. تو یہ جو صف بندی ہوگی، پھر اس کے بعد جو نماز کے اجر ہے اور ثواب اور جماعت کی فضیلت، میرے مرشد اور میرے شیخ نے فرمایا کہ جب انسان جماعت سے نماز پڑھتا ہے، حالانکہ کہتا یہ ہے کہ مجھے اکیلے نماز میں دل زیادہ لگتا ہے، جب میں اکیلے نماز پڑھتا ہوں یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھوں گا میرا دل زیادہ لگے گا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ جماعت کی نماز چھوڑ کر اکیلے کی یکسوئی کی نماز پڑھے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو اپنے عاشقوں کی ملاقات اتنی محبوب ہے کہ جماعت کی نماز واجب کر دی. کہ اس میں تم ہمارے دوستوں سے ملاقات کرو گے، ہمارے عاشقوں سے ملاقات کرو، ہمارے عاشقوں سے الگ مت رہو، ہمارے عاشقوں سے ملو. دیکھو آگے ہو کے بیٹھو، ٹیک نہ لگاؤ، شادی ہوئی نہیں نا، ابھی کمر سے بہت کام کرنا ہے، بلا ضرورت کوئی ٹیک نہ لگانا چاہیے. اور جس کی شادی نہ ہو اس کو تو خصوصاً، شادی والا تو چلو سہارا بھی لے گا کہ درد بھی ہو سکتا ہے اس کو. تو میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اولیاء، اپنے دوستوں کی، اپنے عاشقوں کی ملاقات اتنی محبوب ہے کہ جماعت کی نماز واجب کر دے کہ تم ہمارے عاشقوں سے ملو، دل اس کا اکیلے نماز میں لگتا ہے. لیکن اکیلے نماز نہیں، بس بس ٹھیک ہے، نہیں 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 بس بہت نہیں 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 ارے بھائی ہٹا دے اس کو، میری کمر مضبوط ہے بتانا چاہتا ہوں میں. کیونکہ جس وقت جہاز پائلٹ جہاز اڑاتا نا وہ الرٹ بیٹھتا ہے، اگر ٹیک لگائے گا تو سو جائے گا. جس وقت جہاز ہے نا فلائٹ، کیونکہ جہاز میں کئی مسافر ہوتے ہیں، تمام مسافر کو لے کر اڑنا ہوتا ہے. آہ میرے مرشد فرماتے ہیں جسم کو اپنا سکر کے لے چلی افلاک پر، جسم کو اپنا سکر کے لے چلی افلاک پر، اللہ اللہ یہ کمال روح جولا دیکھیے. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے عاشقوں کی اور اپنے دوستوں کی ملاقات اتنی محبوب ہے کہ جماعت کی نماز واجب کر دی. اور پھر فرمایا میرے مرشد نے کہ جمعے کے دن اور عاشقوں سے ملو، جمعے کے دن اور زیادہ عاشق، پھر عید بقرہ عید میں اور عاشقوں سے ملو، اور پھر جاؤ حج کرنے جاؤ عمرہ کرنے جاؤ تو انٹرنیشنل عاشقوں سے ملو. سارے عالم کے اللہ کے عاشق جمع ہو رہے ہیں. عمرہ کرنے جاؤ حج کرنے کے لیے جاؤ تو سارے عالم کے عاشقوں سے، کہ پورے عالم سے اس شاخ کی جماعت جمع ہے اور موجود ہے، اب ان سب سے ملو. اللہ تعالیٰ کو اپنے دوستوں کی ملاقات اتنی محبوب ہے، اس لیے جماعت کی نماز واجب کر دی. یہ میرے شیخ اور مرشد کا ملفوظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اولیاء کی. دیکھیے ایک بات ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی تھا بڑا نیک اور شریف تھا، لیکن برو کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیا، ارے صاحب خراب ہو گیا. تو برو کی صحبت برا بناتی ہے، خراب کی صحبت خراب کرتی ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ تم برو کی صحبت کی سے برا ہونا تسلیم کرتے ہو، تو جب اللہ والوں کی صحبت میں رہو گے تو اچھے اور اللہ والے نہ بنو گے. ہیروئن چی کی صحبت میں رہے گا تو ہیروئن پینا شروع کرے گا، افیم چی کی صحبت میں افیم، شرابی کی صحبت سے شراب پینا شروع کر دے گا، فلمیں دیکھنے والوں کی صحبت سے فلمیں دیکھنا شروع کر دے گا. تو اللہ والوں کی صحبت میں رہے گا تو اللہ والا نہ بنے گا. اس لیے میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں، امرود ملتا ہے امرود والوں سے، کباب ملتا ہے کباب والوں سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے، اور اللہ ملتا ہے. بس اللہ کو حاصل کرنا ہے اللہ والوں سے. اگر کوئی سنار کی دکان پر جائے اور کہے کہ سنار صاحب ایک کلو آلو تو دے دو، وہ کہے گا آلو تو بعد میں دوں گا، پہلے ہسپتال جاؤ. کہ سنار کی دکان میں آلو کا کیا کام ہے؟ آلو والے سے جا کر دال مانگتا ہے، تو کہے گا یہ تم آلو سبزی والے کی دکان پر کیا دال مانگنے آئے ہو؟ میرے مرشد فرماتے ہیں اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تعویذ مانگتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں جی دکان نہیں چل رہی، دکان چل کے لیے کچھ دعا کر دیں، بچہ پیدا نہیں ہو رہا بچے کے لیے دعا کر دیں، شادی نہیں ہو رہی وہ دعا کر دیں، یہ سب جائز ہے، منع نہیں کر رہا میں، لیکن میرے دوستو اگر اللہ والوں سے اللہ کو حاصل نہیں کیا تو ان کا حق تو ادا نہیں کیا نا، اولاد بھی ہو گئی، قرضہ بھی ادا ہو گیا، فیکٹری بھی لگ گئی، دکان بھی مل گئی، مکان بھی بن گیا، قرضہ بھی ادا ہو گیا، بچے بھی پیدا ہو گئے، لیکن اگر اللہ نہ ملا کتنی محرومی کی بات ہے، یعنی دنیا سے جائے گا، کاروبار، کار، فیکٹری، موبائل، ایئر کنڈیشن، دکان، مکان، زمینیں، پراڈو، گاڑیاں سب یہی رہ جائیں گی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو حاصل کیا تو اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر جائے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے پاس اس کے قلب میں ہوگی، اور جب دنیا سے جائے گا تو اپنے مالک کو ساتھ لے کر جائے گا، یہ ہے وہ غیر فانی چیز جو لینے کی ہے میرے دوستو، اور یہ چیز ملتی ہے صحبت اہل اللہ سے، تو بروں کی صحبت برا بناتی ہے، اچھوں کی صحبت اچھا نہ بنائے گی، میرے مرشد نے سنایا کہ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد کے اندر عبادت فرما رہے تھے، گھنٹے عبادت، عبادت کا جو نور تھا وہ آنکھوں میں جمع ہو گیا، کیونکہ جب دل جو ہے وہ دل نور پہلے دل میں جمع ہوتا ہے پھر دل کے ذریعے سے وہ چہرے پر آتا ہے، میرے مرشد نے فرمایا کہ اتنا اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کہ وہ چاہے وہ جو نور جو تھا وہ چھلکنے لگا، آنکھوں سے ٹپکنے لگا اور چہرے سے جھلکنے لگا، آنکھوں سے ٹپکنے لگا چہرے سے جھلکنے لگا، پھر یہ وہی بات ہے حدیث شریف میں آیا کہ اللہ والے کون ہیں، تو اللہ والے وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اللہ والے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جن اللہ والے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اب اسی حالت میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ باہر نکلے، ایک کتے پر نظر پڑ گئی، حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کتے جہاں دہلی میں جاتا تھا سارے کتے اس کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے، پھر ہنس کر فرمایا گویا کتوں کا پیر بن گیا، حالانکہ کتوں کا کیا مزاج ہے، ایک کتے کی حد ہوتی ہے، باؤنڈری ہوتی ہے، حدود ہوتی ہے، اگر اس کی باؤنڈری حدود میں دوسرے کتے آ جائے تو وہ سب بھونکتے ہیں اور اس کو بھگاتے ہیں، یا وہ اپنی دم ٹانگوں کے درمیان دبا کے شکست تسلیم کر لے اور سرینڈر کر لے تب وہ خاموش ہو جاتے ہیں، کیوں جناب ایسا ہی ہوتا ہے نا، لیکن پھر میرے شیخ نے آہ کھینچ کر فرمایا اور فرمایا کہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ جو میرے دادا شیخ ہیں، میرے دادا پیر ہیں، انہوں نے آہ کھینچی اور فرمایا کہ حکیم الامت نے جب یہ واقعہ سنا ہے تو ایک آہ کھینچی، اور حکیم الامت نے فرمایا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جب یہ واقعہ سنا ہے تو آہ کھینچی، تو میرے مرشد نے آہ کھینچ کر فرمایا کہ ہائے جن کی نگاہوں سے جانور نہیں محروم رہتے ان کی نگاہوں سے انسان کیسے محروم رہے گا، دیکھیے اصحاب کہف کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اس کے کتے کا بھی ذکر ہے، کتا ارذل المخلوقات ہے، یہ وہ نجس جانور ہے کہ دوسری ناپاکیاں تین مرتبہ دھونے سے دھل جاتی ہیں، اور کتے کی ناپاکی کے لیے سات مرتبہ، اتنا نجس ہے یہ، اور نجس العین ہے، لیکن وہ جو اصحاب کہف کا کتا تھا جس کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، آپ کے رمضان شریف میں تراویح پڑی جاتی ہے تو جہاں اس کتے کا ذکر ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، کیا امام صاحب اس آیت کو چھوڑ دیتے، مکہ شریف، مدینہ شریف، سارے عالم میں جہاں تراویح پڑی جاتی ہے وہاں پہ یہ آیت بھی پڑی جاتی ہے، اس کتے کا ذکر ہے کہ جو اللہ والوں کے ساتھ تھا، ان اصحاب کہف کے ساتھ تھا، اور علامہ دمیری رحمتہ اللہ علیہ نے کتاب الحیوان کے اندر لکھا کہ یہ کتا جنت میں جائے گا، کیوں؟ صرف اللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے، اور اس کتے کا ذکر پہ قرآن مجید، حالانکہ ہم منہ سے نام لے کتا عجیب لگتا ہے، کتنا عجیب لگتا ہے کہ یہ نام لے منہ سے، لیکن اللہ اکبر قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. اور اس آیت کو پڑھنے یہ جو لفظ پڑے گا جب کلبہن، تو کلبن جب پڑے گا تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، کاف پر 10 نے کیا، لام پر 10 نے کیا، با پر 10 نے کیا، لیکن اس کتے کو یہ فضیلت کیسے ملی؟ ان اللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کتے کا واقعہ نقل کر کے فرما دیا کہ دیکھو ہائے جن اللہ والوں کے ساتھ کتوں کا یہ حال ہوتا ہے، تو ان اللہ والوں کے ساتھ جب انسان رہیں گے، مسلمان رہیں گے، تو ان کا کیا عالم ہوگا. ہاں شرط یہ ہے کہ وہ اللہ والا سچا اللہ والا ہو، کیونکہ بازے ہوں گے چکر دکھانے کے لیے، تھوڑا سا حال تاری کریں گے کر کے. تو اس کو فرمایا مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو میرے شیخ کے شیخ ہیں، یہ بھی وہ فرماتے کہ حال تیرا جال ہے، حال تیرا جال ہے، مقصود تیرا مال ہے، حال تیرا جال ہے، مقصود تیرا مال ہے، کیا خوب تیری چال ہے، لاکھوں کو اندھا کر دیا. بڑے بڑے ایم ایس سی، اپ ٹو ڈیٹ، پڑھے لکھے، لیکن کیا عالم ہے کہ بدھو بنے ہوئے جعلی پیروں کے چکر میں. اور یہ جعلی پیر ان کے گھر میں بھی گھستے ہیں، ان کی ماں بہن بہو بیٹی جوان بیٹیوں کو ماتھے پر بوسا بھی دے رہے ہیں، ان کے سروں پر ہاتھ بھی پھیر رہے ہیں، بلکہ گلے سے بھی لگا رہے ہیں، اور ان کو حیا نہیں آتی ہے کہ وہ بغیرت، جبکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے پردہ فرمایا. اور پیر کیسے بنتا ہے؟ آپ کی غلامی سے، آپ کی غلامی سے پیری ملتی ہے. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو پیروں تو عورتوں سے پردہ فرمایا، آپ نے فرمایا انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، اور یہ تو جھپی ڈال رہا ہے، گھسے گھر میں اور جھپیاں ڈالے اور پھر پپی بھی لے رہے اور باپ بھی دیکھ رہا ہے، بیٹا سب جوان سب مرد دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں واہ واہ کتنی مبارک ہے ہماری بیٹی کہ آج پیر صاحب نے اس کا پیار لے لیا. کیا بےغیرتی ہے میرے دوست. ایسا شخص کو تو گھر میں گھسنے کے قابل نہیں ہے یہ، کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرما رہے ہیں عورتوں سے. یہاں تک کہ ہماری دو مائیں تشریف فرما، صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صحابی ہیں، یہ تشریف لائے حاضر ہوئے، آپ نے اپنی بیویوں سے فرمایا احتجیبا، پردہ کر لو. انہوں نے عرض کیا علیسا ہوا آما، یہ تو اندھے، کیا یہ اندھے نہیں ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ انتما تب سرانی ہی، تم تو دیکھتی ہو، تم تو اندھی نہیں ہو. تو دیکھیے ہماری ماؤں کو، عورتوں کو، مردوں کو دیکھنا، پیروں کو دیکھنا، مولوی کو دیکھنا یا اپنے شوہر کے بھائی کو دیکھنا کیسے جائز ہوگا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم سکھا رہے ہیں. آج گھروں میں بے پردگی ہے، پردہ نہیں کراتے. بھائی کا بھائی کی بیوی سے پردہ ہے، بیوی کی بہن سالی سے بھی پردہ ہے، کرایا نہیں، پھر واقعات ہوتے ہیں، اب سر پکڑ کے رو رہے ہیں. کیوں؟ شریعت کا حکم ہے. اللہ اکبر، شریعت کو چھوڑ کر ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، طرح طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، پھر تعویذ مانگتے ہیں کہ جی تعویذ دے دیجئے، کچھ ہو گیا، جادو ہو گیا. یہ جادو نہیں ہے میرے دوستوں، یہ گناہوں کی نحوست ہے. اس نحوست کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھروں میں چین اور سکون نہیں ہے. تو وہ اللہ والا سچا اللہ والا ہو، اور اس کی علامت اور نشانی یہ ہوگی اس اللہ والے کی، وہ یہ ہے کہ میرے دوستو شریعت و سنت پر عمل کرنے والا ہو، اور کسی کا صحبت یافتہ بھی ہو، خود ہی نہ پیدا ہو گیا ہو کہ جی ہم تو ڈائریکٹ خود ہی اللہ والے بن گئے. کوئی خود نہیں بنتا میرے دوستو، خود کوئی پیدا نہیں ہوتا، صحبت اختیار کرتا ہے کسی اللہ والے کی تب اللہ والا بنتا ہے. لہذا میرے شیخ اور مرشد نے اپنی جوانی کا 3 برس حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزارے. پھر اس کے بعد 18 برس کی حضرت کی جب عمر تھی, حضرت معاشات الرحی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت تھامی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, 17 سال ان کی خدمت میں رہے. حضرت 18 برس کی جوانی, حضرت پھلپوری کی عمر اس وقت 70 برس کی تھی. اور میرے مرشد فرماتے ہیں لیکن حضرت جوان تھے, جوان کا بڈھے کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا. کیوں جناب؟ وہ کہتا ہے یہ تو ہمارے رنگ میں بھنگ ڈالے گا. لیکن میرے مرشد فرماتے کہ حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ جو عاشقانہ عبادت فرماتے تھے, قرآن مجید کی تلاوت کرنا, ہر 10-20 آیت کے بعد اللہ کے نعرے مارنا اور سجدے میں رونا اور ذکر و تلاوت اور ایسی قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا, آجا میری آنکھوں میں, سما جا میرے دل میں. اور میں ایسی عاشقانہ عبادت کرتے ہوئے میں نے روئے زمین میں کسی کو نہیں دیکھا. 17 برس حضرت نے ان کے ساتھ گزارے. جب حضرت کی عمر 20-22 برس کی تھی, سوچو 20-22 برس کی عمر آج کے نوجوان کا کیا حال ہوتا ہے. اور ہم میرے شیخ کو دیکھیے, فرماتے ہیں ایک نواب کیا جانا ہوا حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ علی گڑھ کے اندر, نواب چھتاری کیا جانا ہوا جن کی اپنی ٹرین چلتی تھی اس زمانے میں, ادھر حضرت کے اشعار ہوئے. شعر سنیے, بہت خوش نما ہے, نوابوں کو خطاب ہو رہا ہے, بادشاہوں کو للکارا جا رہا ہے. کیوں؟ بادشاہوں سے, بادشاہوں کی بادشاہت نوابوں کی نوابیت سے بڑھ کر کوئی چیز حاصل ہے؟ تبھی تو نواب کو للکار رہا ہے. مال و دولت والوں کے مال و دولت سے بڑھ کر دل میں کوئی چیز ہوگی تبھی تو مال و دولت والوں کو للکارے گا. سورج اور چاند سے بڑھ کر کوئی روشنی دل میں ہوگی تو سورج اور چاند کو للکارے گا. حسینوں کے حسن سے بڑھ کر خالق کے حسن کے جلوے دل میں ہوں گے تو حسینوں کو للکارے گا. لیکن دیکھ کر نہیں, کہ یہ نہیں کہ دیکھ کر کہہ رہے ہمیں تم سے کچھ نہیں ہوگا, دیکھ بھی رہے اور کہہ بھی رہے لعنت مل جائے گی اس کو, نظر بچائے گا, دل کو توڑ دے گا لیکن اللہ کے قانون کو نہیں توڑے گا. تو کیا فرمایا؟ نوابوں کو خطاب کیا, بہت خوش نما ہے یہ بنگلے تمہارے, بہت خوش نما ہے یہ بنگلے تمہارے, یہ گملوں کے جھرمٹ, یہ رنگی نظارے. ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے, ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے, کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے. دن مرو گے اپنی بادشاہت, اپنا مال و دولت, اپنے بنگلے, اپنے گملے, اپنے پھول, اپنے قالین, ایئر کنڈیشن, موبائل, زمینیں, پراڈو گاڑیاں, کلف والے کپڑے, شاندار چشمے, شاندار جوتے, کچھ نہیں لے کر جائے گا. اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے, اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے, یہ ننگے خزاں ہیں گلستان نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو بہاروں میں بہاروں دینے والا ہے, اگر اللہ تعالیٰ کی معیت اور قرب اور تعلق حاصل نہیں ہے تو یہ سب گلستان کیا ہے؟ ظاہراً گلستان ہے, ورنہ یہ تو ننگے خزا ہے. یعنی خزا بھی اس کے سامنے بھی شرم آئے. اور کیا فرمایا؟ یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا. اس وقت میرے شیخ کی عمر کیا؟ 20-22 برس. اب مضمون دیکھیے آپ. یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا, بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبیحہ بنا رہے ہیں, اللہ تعالی کے حکم پر ذبح کرنے کو تیار. یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا, بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا. پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا, اور پسر سے ہے, پسر مانے بیٹا اور پدر مانے باپ. پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا, اور پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا. تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے, تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے, تجھ سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں ہے. کبھی تو باہو فغاں رو رہا ہوں. آہ محبت کا دیکھیے, ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں, ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں, اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھیے. محبت کی کیا زبان ہے کہ خاموش زبان بند ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے. یہ بھی ایک محبت کی زبان ہے نا, ہے زبان خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا روا. اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھیے. یوں تو عاشق بے زبان معلوم ہوتا ہے مگر, یوں تو عاشق بے زبان معلوم ہوتا ہے مگر, عاشق خاموش بیٹھا ہے تو ایسا لگتا ہے اس کے پاس زبان ہی نہیں ہے, یہ بےچارہ کیا بولے گا, اس کی شکل سے تو لگتا ہی نہیں یہ بھی بولے گا کچھ. یوں تو عاشق بے زبان معلوم ہوتا ہے مگر عشق کی تفسیر میں جادو بیانی دیکھی. جب اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کی شرح کرتا ہے تو اس کا بیان نہیں ہوتا گویا ان من البیانی لسحرا, ایسا ہوتا ہے کہ گویا اس کا بیان جادو کر رہا ہے کہ جادو نگری سے آیا کوئی جادوگر, جادو نگری سے آیا کوئی جادوگر. اس کے بیان میں ایسے جادو بیانی کا اثر ہوتا ہے. یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض بیان جادو کا سا اثر رکھتے ہیں. لہٰذا کیا فرمایا, کیا عمر 20-22 برس, کبھی تو باہو فغا رو رہا ہوں کبھی دل ہی دل میں نہار رو رہا ہوں. ایک شخص نے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو لکھا حضرت مجھے رونا نہیں آتا, رونا نہیں آتا. تو حضرت نے فرمایا, حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے, دیکھو آپ ان کو نیند آ رہی ہے کیا؟ ہاں اچھا, دوسری شادی کر دیں آپ کی, اب تو نیند نہیں آئے گی نا. آپ خیال کریں کہ گویا آپ کی دوسری شادی ہو رہی ہے. کیونکہ آپ سو جائیں گے نا, ڈرائیور کے پاس والا اگر سو جائے نا تو ڈرائیور بھی سو جاتا ہے. ڈرائیور کے پاس والے کو ہوشیار ہونا چاہیے. کیوں جناب؟ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تو اس کو ہوشیار رہنا چاہیے. میں بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں, میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن جن اپنے بزرگوں کی بات پیش کر رہا ہوں اس کی قدر کر لیجئے, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے اس شخص نے عرض کیا, حضرت مجھے رونا نہیں آتا. فرمایا اگر رونا نہیں آتا تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ کہا نہیں حضرت, بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے کہ مجھے رونا کیوں نہیں آتا. فرمایا آنکھ سے نہ رونے پر تکلیف ہونا یہ دل کا رونا ہے, اور دل کا رونا آنکھ کے رونے سے افضل ہے. یعنی ایک آدمی آنکھ سے نہیں رو رہا لیکن اس کا دل ہر وقت یہ رو رہا ہے کہ کیا رو رہا ہے, کہ میرا مالک مجھ سے میری کسی حرکت سے ناراض نہ ہو جائے. ہر وقت اس کو یہ فکر ہے, بس آنکھوں سے آنسو نہیں ہے لیکن دل میں ہر وقت یہ ہے کہ میرا پالنے والا میرا مالک مجھ سے میری کسی حرکت سے ناراض نہ ہو جائے, ہر وقت اس کو یہ فکر ہے. تو یہ دل کا رونا ہوا نا, اسی کا نام ہے درد محبت, درد دل اسی کو کہتے ہیں. کیا کچھ اشارہ کرنا ہے کسی کو؟ اچھا اچھا اچھا, تو کیا فرمایا, آنکھ کا رونے سے آنکھ کے رونے پر تکلیف نہ ہونا یہ دل کا رونا ہے, اور دل کا رونا آنکھ کے رونے سے افضل ہے. نعمت ہے آنکھ سے رونا, لیکن ایک آدمی انا للہ و انا الیہ راجعون, الحمدللہ. ابھی عرض ہی کر رہا تھا, لیکن ایک آدمی ہے اب مسجد میں زارو قطار رو رہا ہے. وہاں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گرب گریت ورب نالت, ایک آدمی بہت روتا ہے, بہت آنسوؤں سے رو رہا ہے اور ورب نالت اور آہو نالا بھی کر رہا ہے, لیکن فرماتے ہیں گرب گریت ورب نالت زار زار, او نہ خواہت شد مسلمان ہوشدار. لیکن اپنے نفس سے ذرا ہوشیار رہنا, یہ مسلمان نہیں ہوتا. یہ نہ سمجھنا کہ جس دن رو لیے اب تو اب ہمیں کچھ نہیں ہوگا, اب گناہ نہیں ہوگا. اب بے فکر ہو گئے. بلکہ بعض دوستوں نے تو شکایت کی جس دن ہم زیادہ روئے اس دن گناہ بھی زیادہ ہوئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ بے فکر ہو گیا, اور بے فکر آدمی سے گناہ ہوتا ہے. اس لیے آنکھ سے رو رہا ہے, اب مسجد میں تو روئے, اب مسجد سے باہر نکلے اب عورتوں کو دیکھ رہا ہے, آنسو بھی پہنچتے ہوئے جا رہے ہیں, عورتوں کو بھی دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں. تو اس آنکھ کے رونے سے وہ دل کا رونا اچھا ہے کہ نظریں نیچی کر کے گزر رہا ہے, کہ بازار سے گزرنا مجبوری ہے, لیکن مجال نہیں ہے کہ کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو نگاہ اٹھا کر دیکھے. یہ دل کا رونا ہے, اور یہ دل کا رونا آنکھ کے رونے سے افضل ہے. تو کیا فرمایا میرے مرشد اور میرے شیخ نے, کبھی تو باہو فغار ہو رہا ہوں, کبھی دل ہی دل میں نہار ہو رہا ہوں, کبھی ایک خلش سی محض پا رہا ہوں, کبھی خون آنکھوں سے برسا رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ 20-22 برس کی عمر تھی جب اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد حاصل کیا. ایسے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے تو پھر پھر اس کا نتیجہ بھی کیا ہوگا کہ اس کے جو کل دل جو ہے وہ اللہ کی محبت سے لبریز ہوگا, پھر اس کی صحبت میں جو بیٹھے گا وہ بھی محبت بھرا دل لے کر اٹھے گا. لہذا کسی سچے اللہ والے کو تلاش کرے, اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی جب اس کے پاس بیٹھے گا دل میں اللہ تعالی کی محبت میں اضافہ اور دنیا کی محبت میں کمی ہوگی. اور ایک نشانی اور بھی ہے, اور وہ نشانی یہ ہے کہ ایک حکیم صاحب تھے, اپنے کسی شاگرد کے ساتھ گزر رہے تھے تو قبرستان آیا تو رومال ان کے پاس تھا, رومال سے چہرہ چھپا لیا. شاگرد نے پوچھا کہ حضور یہ کیا, جناب آپ نے یہ کیا کیا, چہرہ کیوں چھپایا؟ کہا بات یہ ہے کہ یہاں جو قبرستان میں جتنے لوگ آباد ہیں نا, ان میں سے اکثر میرے ہاتھوں سے گئے ہیں, تو میں نے منہ چھپا لیا کہ ایسا نہ بےچارے مردے کو جو ہے تکلیف ہو کہ یہ پھر آ گیا میرے پاس, پتہ نہیں کیا کرنے آیا ہے. تو مطلب کیا ہے؟ اب اس بات سے سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جس اللہ والے, جس پیر کے اکثر مریدوں کی حالت شریعت و سنت کے مطابق ہو, یہ علامت ہے کہ یہ شیخ کامل ہے. ورنہ پیر صاحب ہیں مان لا کیا کہ خود شریعت سنت پر عمل کر رہے ہیں لیکن مریدین کی دیکھا مونچھیں بڑی بڑی ہیں, یا ان کی داڑھی نہیں ہے, شلوار ٹخنوں سے نیچی ہے, جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھتے. تو اس کا مطلب ہے ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ موجود ہے. ہاں تو ایسے اللہ والے کی صحبت اختیار کرے, پھر اس کی صحبت سے کیا ہوگا میرے دوستو, دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ جائے گا, پھر اور اللہ تعالیٰ کی محبت شریعت و سنت پر ذوق اور گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگائے گا. یہ ہے اصلی پیر. اصلی پیر وہ ہے جو خود بھی اپنے قلب و جان کو اللہ تعالیٰ پر فدا کر رہا ہو, اور اپنے دوستوں اور متعلقین کو بھی یہی تعلیم دے رہا ہو کہ اپنے قلب و جان کو اللہ تعالیٰ پر فدا کرو, اور ایک لمحہ ایک سانس اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہ کرو. دیکھیے جناب, گرمی کا زمانہ ہے, اکثر کئی حضرات کے پاس ایئر کنڈیشن بھی ہے. اگر ایک ایئر کنڈیشن چلا دیا, چلو کار میں, موٹر کار میں ایئر کنڈیشن چلا دیا, لیکن ایک کھڑکی ذرا سی کھول دی, گاڑی ٹھنڈی نہیں ہوگی. آج جو ہم شکایت کرتے نا کہ جی ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, ہماری داڑھی بھی ہے, ہم زکات بھی دیتے ہیں, مسجد کی تعمیر ہوتی ہے اس میں پیسہ بھی لگاتے ہیں, غریب کی بھی مدد کرتے ہیں, بیواؤں کی بھی خدمت کرتے ہیں, لیکن دل میں سکون نہیں ہے. تو میرے مرشد نے فرمایا ذکر سے ایئر کنڈیشن تو چلا دیا, کیونکہ قرآن پاک میں وعدہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ جی میں ذکر کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دلوں کو چین اور اطمینان صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ملے گا, اور میں ذکر اللہ کر بھی رہا ہوں لیکن مجھے چین نہیں مل رہا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کھڑکی کھلی ہوئی ہے, پتا چلا کہیں آنکھ لڑ رہی ہے. اگر دکان پر گاہک آ رہی ہے تو ضروری ہے اس کو سودا آنکھوں میں آنکھ ڈال کر دینے کی؟ کیا یہ ضروری ہے؟ بلکہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیتے ہیں ان کو تو مجبوراً چیز سستی دینی پڑتی ہے. تو جناب ایسا بھی ہوتا ہے نا, پھر تو وہ اور بدھو بنا کر لے جاتی ہے، کیونکہ آدھی عقل کی ہے اور پوری عقل والے مردوں کی عقل کو اڑا لیتی ہے، ہے آدھی عقل کی اور پوری عقل والے کی عقل اڑا کے لے جاتی ہے، تو پتہ چلا کہ اس کو تو چیز سستی دینی پڑے گی. کیوں؟ آنکھ کا شیشہ کھلا ہوا ہے، آنکھ سے بدنظری ہو رہی ہے، یا اخبار پڑھ رہے ہیں تو اخبار میں تصویریں دیکھ رہے ہیں، پتہ چلا فلمیں دیکھنے کی عادت ہے اور ٹی وی دیکھنا نہیں چھوڑتے. ارے بھائی، جس گھر میں بیوی ہو وہاں ٹی وی کی ضرورت ہے؟ کہہ نہیں مولانا صاحب، صرف ہم خبرنامہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جس گھر میں بیوی ہو وہاں ٹی وی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ بیوی تو خود خبرنامہ ہوتی ہے. کون سی خبر ہے جو اس سے نہیں ملے گی؟ اب عادت ہے جی، تہجد گزار بھی ہیں، مسجد میں صف نماز اول میں نماز پڑھنے والے بھی ہیں، لیکن گھر میں جا رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور ہاتھ میں تسبیح بھی چل رہی ہے، اللہ اکبر. یہ تو اور اس گناہ کی میں شدت پیدا ہو گئی کہ گناہ بھی کر رہے ہیں اور تسبیح بھی. حجین صاحبہ بھی کشتی دیکھنے کی شوقین ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی چل رہی ہے، اور خصوصاً پاکستان انڈیا کا میچ ہو تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو رہا ہے. آج پاکستان جیت جائے گا ساری قوم جنت میں جائے گی، اور پاکستان ہار گیا سب جہنم میں جائیں گے. اب ہاتھ میں تسبیح، یا اللہ جتا دیجئے، یا اللہ جتا دیجئے، اور آپ کو بلا رہے ہیں. نتیجہ کیا ہے کہ جماعت کی نماز غائب پتہ چل جاتا ہے مسجدوں میں. ارے مسجد تو کیا، سڑکوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آج پاکستان انڈیا کا میچ ہو رہا ہے، دفتروں سے پتہ چل جاتا ہے، مسجد تو کیا، کاروبار سے پتہ چل جاتا ہے کہ جی کار بازار میں سناٹا، ایسا ہی ہوتا ہے نا، کسی پتہ چلا کہ آج پاکستان انڈیا کا میچ ہے. تو جب یہ بازار کا حال ہے تو مسجد کا کیا حال ہوگا؟ تو میرے دوستو، یہ جو ہم آنکھوں کے ذریعے سے لعنت خرید رہے ہیں، دوسرے کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھتے ہیں، اب مولانا صاحب ہم لائیو دیکھتے ہیں، لائیو. تو سوال پیدا ہوتا ہے، اگر لائیو دیکھ رہا ہے تو جب ٹی وی کرکٹ دیکھ رہا ہے یا کوئی اور میچ دیکھ رہا ہے تو وہ لائیو میں عورتیں بھی تو آتی ہیں، تو جب عورتیں آتی ہیں تو نظریں جھکا لیتے ہیں. کیوں؟ بہت متقی آدمی ہیں وہاں صاحب، جب عورت آتی ہے نظریں نیچی کر لیتے ہیں. اگر لائیو بھی ہو تو مردوں کا عورتوں کو دیکھنا جائز ہے، یا عورت کا مرد کو دیکھنا جائز ہے؟ اگر لائیو بھی ہو، مان لو براہ راست آ رہا ہے، تو یہی دلیل کافی نہیں ہے کہ گناہ ہے یہ؟ مرد عورتوں کو دیکھتے ہیں، ٹی وی میں مرد عورتوں کو دیکھتے ہیں، عورتیں مردوں کو دیکھتی ہیں. مرد کا عورت کو دیکھنا جائز نہیں، عورت کا مرد کو دیکھنا جائز نہیں، ٹی وی کے حرام ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے. تو وہ آنکھیں جو ہماری بدنظری میں مبتلا ہے، عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، ایسے لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو ان کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنا جائز نہیں ہے. اب یار لوگ انہی کو تو مرنڈا پلا رہے ہیں، ستو کے شربت انہی کو پلائے جا رہے ہیں، نئے نئے موبائل لے کر دیے جا رہے ہیں، اور چکن کڑھائیاں کھلائی جا رہی ہیں، مٹن کڑھائی دارال کباب کی. اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے بھی کھائی ہے بھائی، لذیذ، ماشاء اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کو کھلائی جا رہی ہے، موٹر سائیکل سکھائی جا رہی ہے، موٹر سائیکل پر بیٹھ کر وہ آگے پیچھے بیٹھے ہوئے اور اس کو سکھا رہے ہیں موٹر سائیکل، اور خوش ہے وہ لڑکا بھی خوش ہے کہ واہ واہ میں تو موٹر سائیکل سیکھ رہا ہوں. لیکن وہی لڑکا میرے دوستو، جب اس کی مونچھیں نکل آئیں گی، اس کی داڑھی نکل آئے گی، سینے پر بال، کمر پر بال، اب اس کو کوئی مرنڈا پلائے گا؟ اب کوئی انڈا کھلائے گا؟ اب اس کو تو محرم کا مفت کا شربت بھی کوئی نہیں پلائے گا، ایسا ہی ہوگا نا. جو شکلیں بگڑنے والی ہیں، جو صورتیں بگڑنے والی ہیں، میرے مرشد فرماتے ہیں ایسے بگڑنے والی شکلوں پر بگڑنے والا یہ باگڑ بلّا ہے، اور جو بگڑنے والی شکلوں سے صرف نظر کرتا ہے، نظر بچاتا ہے، اپنے دل پر
زخم اٹھاتا ہے اور اپنے دل کی پر تکلیف اٹھاتا ہے، یہی شخص عارف باللہ ہے. لہذا ہم دیکھیں نماز ہے، ذکر ہے، تہجد ہے، تلاوت ہے، بزرگوں کی صحبت میں جا رہے ہیں، تبلیغ میں چلے لگا رہے ہیں، ہر سال ہے جو عمرہ ہو رہا ہے لیکن بدنظریاں کر رہے ہیں، اور یہی بدنظری کی عادت کعبہ شریف میں بھی جا کر بدنظریاں ہو رہی ہیں. کعبہ شریف کا نور دیکھنے بجائے حجین کو دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ انڈونیشیا کی جو حجین ہیں وہ بالکل کبوتری معلوم ہوتی ہیں. یہ ایک صاحب کا تبصرہ ہے کہ وائٹ کلر کا برقعہ، خود بھی وائٹ کلر کی، مولانا صاحب دیکھیے بالکل کبوتری معلوم ہو رہی ہیں. میرے مرشد سے کہا، میرے شیخ نے ڈانٹا، فرمایا ظالم تو ان کا حسن دیکھنے آئے یا کعبہ شریف کے نور کو دیکھنے آئے؟ شیطان نے کیسے دھوکے میں ڈالا کہ اس کے چہرے پر نور نظر آ رہا ہے اور کعبہ شریف کا نور نظر نہیں آ رہا. لڑکوں کی خدمت ہو رہی ہے لیکن ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے جی ٹائم نہیں ملتا، اور لڑکوں کے آگے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں، ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر بھی لے جا رہے ہیں، پیسہ ہے وہ بھی دے رہے ہیں. ماں کہہ رہی ہے بیٹا میرا علاج کروا رہے، اما پیسے نہیں ہیں. بس کیوں پیسے کہاں ہوں گے، سب غیر اللہ میں جو برباد کر رہا ہے ظالم. ہر وقت عورتوں کو دیکھ رہا ہے، عورتوں کو دیکھ رہا ہے، اب وہ شکل اس کے دل میں بستی ہے. اب بیوی کو دیکھتا ہے وہ اچھی نہیں لگتی، اب گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ بدنظری کی لعنت ہے. اس لعنت کا نتیجہ ہے گھروں میں چین اور سکون نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں گھروں کے اندر. کیوں؟ باہر سے دیکھ کر آئے نا، اب گھر والی اچھی نہیں لگ رہی. جب کوئی آدمی دیکھیے اگر بیوی نے بریانی پکائی ہو اور یہ بریانی اس کی پسندیدہ ڈش بھی ہے لیکن باہر اس کو کوئی سموسا کھلا دے یا چھولے کھلا دے، دو چار لقمے بھی کھا لے، بھوک ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اب آپ اس کے سامنے لذیذ مزیدار بریانی بھی رکھے مزہ نہیں آئے گا. تو میرے پیارے دوستو، اگر ہمارے گھر میں بیوی حسین بھی ہو لیکن یہ جو ہم بدنظری کی لعنت کرتے ہیں اس کی نحوست اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس حسین بیوی کا شکریہ بھی نہیں ادا ہوتا، پھر اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتا ہے. جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب شوہر بیوی کو محبت سے دیکھے، بیوی شوہر کو محبت سے دیکھے، اللہ تعالیٰ دونوں کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے. اس سے محبت کرنا، بیوی سے محبت کرنا یہ مقصود ہے، اچھی بات ہے. لیکن ایسا نہ بیوی کی محبت اتنی کرے کہ ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہا یا ماں باپ کے بات مان کر بیوی کی پٹائی کر رہا ہے. کیا عجیب بات ہے. اگر مان لو وٹے سٹے کی شادی ہوئی، بہنوں یہ ظلم کرتا ہے، ہماری بہن کو مارتا ہے، تو کیا یہ شرافت ہے کہ ہماری بیوی اس کی پٹائی کرنا؟ یہ کون سا قاعدہ ہے جی؟ ظالم تو وہ ہے، ہم کیوں ظالم بنے؟ نہیں، مار اس کو. کیا عجیب بےغیرتی کی چیز ہے کہ بس ایک پاگل بنے کی چال چل رہی ہے، کوئی عقل کو نام استعمال کرنا نہیں ہے. ایک صاحب کا واقعہ ہے، ایک مولانا صاحب ہیں، ان کی ایسی وٹے سٹے کی شادی ہوئی، انہوں نے ان کے اب وہی ہوا جو ہوتا ہے کہ بہنوں نے بیوی اپنی اس کی بہن کو مارا، اپنی بیوی کو. اب مولانا صاحب کو ان کی والدہ نے کہا مارو ان کو، اس کو بھی تو مار. اس نے کہا اماں آپ میری ماں ہیں، محترم ہیں، لیکن آپ نے مجھے علم کس لیے پڑھایا ہے؟ اس کام کے لیے تو نہیں نا. کہ اماں سچ سچ بتاؤ، اگر اس نے میری بہن کو مارا ہے تو یہ جو میری بیوی ہے یہ کسی کی بہن ہے، لیکن میرے لیے اس کو مارنا تو درست نہیں ہے نا. دیکھیے اچھی بات بتائی نا، لیکن آگے سے جواب کیا آ گیا؟ تو بے غیرت ہو گیا. یعنی گویا کہ اس کو غیرت بنا دیا، یعنی بے غیرتی کو غیرت بنا دیا. اس لیے یہ کوئی اصول تو نہیں. ہاں آرام سے رکھے، نتیجہ یہ ہوا انہوں نے نہیں مارا تو اس کے بہنوں کو بھی حیا آئی. اس نے کہا دیکھو کتنا شریف ہے، یہ عالم ہے ماشاءاللہ اور بزرگوں کے صحبت یافتہ، میرے شیخ کے خلیفہ بھی ہیں وہ، ہمارے پیر بھائی ہیں، میرے شیخ کے خلیفہ بھی ہیں، ایک مدرسے کے شیخ الحدیث بھی ہیں. ان کے بہنوں کو شرم آئی، کہ دیکھو یار کتنا یہ شریف ہے، شرخص ہے کہ میں اس کی بہن کو مارتا ہوں، اور اس کو معلوم ہے کہ اس کے ماں باپ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ تم بھی اس کی بہن کو مارو، لیکن یہ کتنا ہے پھر بھی میری بہن کو کچھ نہیں کہتا. اس کو بھی شرم آئی، اس نے بھی توبہ کر لی اس چیز سے. تو بھائی کوئی تو آگے بڑھے گا نا. آخر یہ بھیڑ چال کہیں تو رکنی چاہیے، کون ہمت کرے گا؟ اس مردانگی کے لیے ضرورت ہے کہ اللہ والوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھے، گندے اخلاق کو اچھے اخلاق میں تبدیل کروائے، تو نتیجہ یہ ہوگا. پھر یہ چیز میرے دوستو، یہ ظالمانہ رسوم ہے، آخر کہیں تو ختم ہونی چاہیے کہ نہیں؟ کون ہمت کرے گا؟ اس درد کی ضرورت ہے، اور یہ درد صحبت اہل اللہ سے ملے گا میرے دوستو، ورنہ تہجد بھی پڑے گا اور یہ بے شرمی کے کام بھی کرے گا. کیا؟ بیوی کی پٹائی کرنا، اور بیوی کی پٹائی کرنا غیرت ہے ہماری. مولانا صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے، میری بیوی مجھ سے بہت اونچی آواز میں بات کرتی ہے. تو یاد رکھنا، بیوی کا اونچی آواز میں بات کرنا شوہر کے ساتھ، یہ کوئی گناہ نہیں ہے. یہ تو ناز ہے اس کا. نئی نئی شادی ہوئی تھی تو بڑے ناز اٹھائے تھے کہ جماعت کی نمازیں بھی چھوڑی گئی ہیں، فجر کی نماز بھی غائب، نمازوں کے ٹائم پہ بھی لپٹے پڑے ہوئے. اس وقت تو بڑے ناز اٹھائے جا رہے تھے. کیوں؟ نیا نیا حسن ملا تھا. اب ذرا گاڑی کا ماڈل پرانا ہو گیا تو اب اس کو دھکے دے کر باہر پھینک رہے ہیں. یہ کیا بات ہے بھائی؟ اور پھر کہہ بھی رہے مولانا صاحب کیا بتاؤ، میری بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے. جب نئی نئی شادی ہوئی تو نماز کے ٹائم پہ بھی لگے ہوئے ہیں، کوئی وقت ہی نہیں ہے جناب. اور جب تھک گئے، ماجون نے اثر چھوڑ دیا، اب بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے. یہ کیا بات ہے؟ عادت ہم نے خراب کی، پھر شکایت بھی ہم کر رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتی. اگر ہم پہلے دن سے اس کو سمجھائے، دیکھ میں بھی نماز پڑھوں گا، تو بھی نماز پڑھ، میں مسجد میں جا کر نماز پڑھوں گا، تو گھر میں نماز پڑھے گی، تو کیا وہ نماز نہیں پڑھے گی؟ لیکن ہم خود غلط کام کرتے ہیں، نیم کا پودا لگاتے ہیں یا آم کا درخت لگاتے ہیں، اس کے ساتھ نیم کا جڑیں مل رہی ہیں یا نیم کی شاخیں مل رہی ہیں. اب آم کا پھل میٹھا کیسے آئے گا بھائی؟ کڑوا ہی ہوگا نا وہ بھی. تو اس لیے میرے پیارے دوستو، ضرورت ہے کہ کیا، کہ بیویوں کو آرام سے رکھے. اور دیکھو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجیب بات سنیے، ہم لوگ غیرت کا نام لیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یغلبن کریمن، کہ کریم شوہروں پر بیویاں غالب آ جاتی ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ شوہر نرم دل ہے، بیوی کو موقع ملتا ہے وہ ذرا اونچی آواز میں بول لیتی ہے. اور وہ یغلبہن لئیمن، اور کمینے شوہر بیویوں پر غالب آ جاتے ہیں. کیوں؟ ڈنڈا اٹھا کر، تیری ٹانگ توڑ دوں گا، تیرا منہ توڑ دوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کا اعلان سنو، انا احب ان اکون مغلوبا کریما، میں یہ بات پسند کرتا ہوں. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، آپ فرما رہے ہیں میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ ان اکونا مغلوبا کریما، میں مغلوب ہو جاؤں لیکن میرے اخلاق کریمانہ رہے. لا احب ان اکونا غالبا لئیما، اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ڈنڈا اٹھا کے میں تیری ایسی کی تیسی کر دوں گا، کمینہ بنوں اور غالب آ جاؤں بیوی پر. اللہ اکبر، یہ اخلاق کی تعلیم ہے میرے دوستو. جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام لیتے ہیں، جن کے نام پر ہم ہڑتالیں کرتے ہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں، ٹیکسی ڈرائیوروں کے سر پھاڑ دیتے ہیں، ذرا ان کے اخلاق کریمانہ بھی دیکھیں. اور اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ ما رأیتو، میں نے دنیا میں ایسا شخص نہیں دیکھا، کیسا؟ مسکرانے، ہمیشہ مسکرانے والا، متبسمن، ہمیشہ مسکراتے ہوئے پایا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ ہمیشہ. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ یعنی مسکراہٹ کا نام نشان نہیں ہے. ہاں بھابھی جان آ جائیں پھر دیکھیے، بھابھی آپ خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپا آپ خیریت سے ہیں؟ آپا کا پاپا پر چھاپا مارنے کے لیے تو سب کے مسکراہٹ آتی ہے، لیکن جب اپنی بیوی سے بات کرتا ہے، ہاں بولو کیا، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، بولو، ہاں، ایسا لگتا ہے لٹھ مار رہا ہے. اور دوسروں کی بیویوں سے تو بڑا ہنس کے مسکرا کے آپ خیریت سے ہیں، آپ ٹھیک ہیں، گردن بھی خوب ہل رہی ہوتی ہے، ہاں ہاں بہت اچھا، میں بھی خیریت ہوں، آپ کے بال بچے بھی خیریت سے، آپ کے شوہر بھی صحیح ہیں، اوپر سے نیچے تک دیکھ بھی رہے ہیں، سب پوچھے بھی رہے. دیکھیے آج مسلمان سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حالات تھے، کیا غم تھے، امت کی فکر تھی، مشرکین ستا رہے ہیں، کافر ستا رہے ہیں، کیا عالم ہے، مسلمانوں پر غم ٹوٹا پڑا ہے، لیکن آپ کے لبوں پر مسکراہٹ ہے. سبحان اللہ. آج ایک دیندار دوسرے دیندار سے ملتا ہے، ایسے ماتھے پر تیوریاں چڑھی ہوئی، سلام تک نہیں کرتا ظالم، مسلمان سلام سے بھی گیا. ہونا تو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان کے لبوں پر مسکراہٹ ہو، جب اپنے مسلمان بھائی سے ملے محبت سے، خوش دلی سے، خوش روئی سے، چہرے سے، اچھے چہرے سے ملے، کہ مسلمان ملے خوش ہو جائے کہ دیکھو ماشاءاللہ میرا بھائی اور میرا دوست کتنا پیارا ہے، کیسا اخلاق اور پیار نبھانے والا ہے. لیکن عالم بس ہر وقت ایسے سلام بھی نہیں کریں گے وہ مجھے سلام کرے، جبکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البادی بالسلام بری من الکبر، سلام کی ابتدا کرنے والے کو تکبر کے مرض سے چھٹی مل رہی ہے. اور میں سلام کیوں کروں، وہ مجھے کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو خود سلام فرماتے تھے، یہ ہم سنتوں پر عمل کرنے والے، یہ عاشق رسول ہے کہ عشق رسول کے جلسے میں شریک، فجر کی نماز غائب. کیونکہ عاشق عشق رسول کے جلسے میں شریک اور بجلی چوری کی اور نماز بھی نہیں پڑھے، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، تو کیا ہوگا نتیجہ میرے دوست. تو میں عرض کر رہا تھا آنکھوں کا شیشہ بند کریں، کیسے، کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو نہ دیکھیں. دیکھنے کی بہت ساری چیزیں، ماں باپ کو دیکھیں، حدیث شریف میں کیا آتا ہے، ماں باپ کو محبت سے دیکھے تو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، اللہ اکبر، مزے ہی مزے. قرآن مجید کو دیکھے، قرآن مجید کو سب دیکھنا ثواب، آب زمزم مل جائے اس کو دیکھ، اس کو صرف دیکھنا ثواب، اللہ والوں کو دیکھے ان کو دیکھنا ثواب، نیک دوستوں کو دیکھے، درختوں کو دیکھے، ہریالی دیکھے، اپنی بیوی کو دیکھے، اپنے بچوں کو دیکھے، دیکھنے کی کتنی ساری چیزیں، آسمان ہے، زمین ہے. ہاں نامحرموں کو دیکھنے سے منع کیا، اور بات یہی ہے نامحرم کو جب دیکھتا ہے تو دل میں کیسی بے چینی آتی ہے، یار کسی کو پتا نہ چل جائے، کیوں، لعنتی کام ہے اصل میں. اور جب ماں باپ کو دیکھتا ہے خوشی آتی ہے، اللہ والوں کو دیکھتا ہے قلب میں خوشی آتی ہے، قرآن پاک کو دیکھتا ہے دل میں عجیب لذت معلوم ہوتی ہے، کیوں، اللہ کا تعالیٰ کی رضا کی نظر آئی ہے. اور اسی طرح سے یہ آنکھ کا شیشہ بند کرے، کیا، مت دیکھے، بھابھی سے بھی پردہ کرے، اور بیوی کی بہن سالی سے بھی پردہ ہے، چچا خالہ مامو پھپھی کی بیٹیوں سے بھی پردہ ہے، اور چچی اور مومانی سے بھی پردہ ہے. اور اسی طرح سے کان کا شیشہ بھی بند کرے، کان سے گانے نہ سنے. اب عجیب عالم ہے ہمارے مسجدوں میں، ہماری مسجدوں میں، میں کل ہی عرض کر رہا تھا کہ عالم یہ ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا نا تو اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ والوں کے درجات میں ترقی ہوتی ہے، یہ بیماری کا ہے. لیکن آج کل ہمارا نظام ایسا عجیب ہو گیا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ اس کے گناہ کی معافی نہیں بلکہ گناہ کے اور بڑھنے کا ذریعہ بنتا ہے. وہ کیسے، ہسپتال میں جا رہا ہے، اب نرسوں کو دیکھ رہا ہے، اب بیہوش، آنکھیں بند ہیں، بیوی کہہ رہی ہے سنیں، بات سنیں، شوہر آنکھیں نہیں کھول رہے، بچے کہتے ابو ابو، ہاتھ ہلا رہے، ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہے. اتنے میں نرس آ گئی، حاجی صاحب جی، کیا، ہاتھ دیجیے، آپ کی نبض دیکھنی ہے. وہ جو ہاتھ نہیں اٹھ رہا تھا، اب ہاتھ بھی آئے گا سامنے، اور کہہ رہے ہیں حاجی صاحب، اب نبض ہاتھ پکڑا، اب حاجی صاحب بھی کہہ رہے ہیں دیکھ تو نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے، اب چھوڑنا مت. یہ عالم ہے. یعنی ہمارے ہسپتالوں میں جو نرسوں کے ساتھ بدنظری ہو رہی ہے، ان کو دیکھا جا رہا ہے، یہ لعنت مل رہی ہے. تو اس بندہ جو بیمار پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو یہ شیطانی ترکیب ہوئی، وہاں بھی بدنظری کرو اور رحمتیں بھگاؤ وہاں سے. ہمارے بازار، یہاں لعنتیں، پہلے ہی شیطان کی ہماریا اور بے پردگی، پھر تصویریں لگائی ہوئی ہیں، ٹاک شاک، اور سناؤ، صابن کی پر تصویر، یہاں تک کہ مردوں کی چیزوں پر بھی عورتوں کی تصویر، عجیب عالم کہ کوئی جگہ پر رحمت نہ رہے، سب جگہ نہ لعنت ہی لعنت ہو، تاکہ بندوں کو کسی طرح سے رحمت نہ ملے، بس کیا نظر بچائے، مت دیکھے، دل کو توڑ دے لیکن اللہ کے قانون کو نہ توڑے. اور کانوں سے میں عرض یہ کر رہا تھا، اب کہ بازار اور ہسپتالوں میں تو یہ عالم ہوا، اور ہماری مسجد میں تو کوئی تصویر نہیں لگائے گا، لیکن دوسرا تماشا ہوا، اور وہ تماشا یہ ہوا، اب موبائل میں جو گھنٹیاں ہیں، گانوں کی گھنٹیاں یا میوزک کی گھنٹیاں، اور مسجد میں، ہماری مسجدوں میں جہاں عبادت کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں، اور ہماری مسجدوں میں اب گانے بجتے ہیں، کیوں جناب؟ آئے دن ہر نماز میں تماشا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. نتیجہ یہ کہ مسجدوں میں بھی رحمت ختم. کیا ہوگا؟ کعبہ شریف محفوظ نہیں ہے. ابھی حال کی بات ہے کچھ عرصے پہلے کہ کعبہ شریف کے اندر نماز ہو رہی تھی، امام کے بالکل پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا، اور وہاں کے سپیکر بھی ماشاءاللہ کیسے ہوتے ہیں، وہ آدمی اس کے موبائل کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی، اور پورا میوزک پورے کعبہ شریف میں مسجد حرام کے اندر اب وہ گھنٹی گونج رہی ہے. کیا رونے کا عجیب مقام ہے، کس کے سامنے فریاد کرے، ہم کس کو سنائے، جس کو دیکھو وہی دیوار نظر آتا ہے. داستان درد دل ہم کس کو سنائے، داستان درد دل ہم کس کو سنائے، جس کو دیکھو وہی دیوار نظر آتا ہے. ہمارے موبائل کی گھنٹی، سادی گھنٹی لگائے، سادہ رکھے، گانے میوزک کی نہ ہو، تاکہ گانا ہمارے کان بھی محفوظ ہو اور غیبت بھی نہ سنے. غیبت کیا ہے؟ کہ کسی مسلمان میں کوئی برائی ہے، اس برائی کا تذکرہ کرنا، یا ایسی بات کا تذکرہ کرنا کہ جو اس کے سامنے کی جائے تو اس کو برا لگے، یہ غیبت ہے. اور ہم تو ہاں اچھا اور بتاؤ اور بتاؤ، ارے ہم تو ان کو بڑا سمجھتے تھے، یہ نکلے، او ہو آج تو تم نے صحیح بتایا، اور سنا اب لذت مزہ آ رہا ہے، پھر دو اپنی طرف سے یہ بھی لگائیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے، کمال کی بات یہ کہ مسجدوں میں بیٹھ کر غیبتیں ہو رہی ہیں. ترقی درجات اور بلند ہو رہے ہیں ہمارے غیبتیں کر کے، کان سے گانا نہ سنے. اور اسی طرح سے گال ہے میرے دوستو، گال سے یہ ضرور پوچھے، ایک مرتبہ تو ضرور پوچھے کی گل ہے، گال سے گل تو پوچھے نا، اور وہ گل کیا ہے کہ ایک مٹھی داڑھی کیوں نہیں رکھتا، کیونکہ مردوں کے لیے ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے، اور ایک مٹھی سے چاول کے دانے کے برابر کم کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اور ایک مٹھی سامنے سے ہو، دائیں طرف سے ہو اور بائیں طرف سے ہو، تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھے. اور مٹھی کس کی ہو؟ اپنے بچے کی، حجام کے بچے کی نہیں، نہ حجام کے بچے کی، نہ اپنے بچے کی، اور نہ بیوی کی مٹھی، بلکہ اپنی مٹھی ہو. داڑھی رکھ لے، بازو جو داڑھی رکھ لیتے تھوڑی تھوڑی، ہمت کر لے پوری کر لے، کیونکہ اگر داڑھی چھوٹی رہے گی تو کیا نابالغ داڑھی ہوگی، اور نابالغ کی شادی نہیں ہوتی نا، حضرت نابالغ داڑھی پوری کر لے میرے دوستو. ہمارے دوست کدھر ہیں وہ، یہ دیکھو گلزار صاحب ذرا کھڑے ہو نا، دکھائیں نا اپنی داڑھی، دیکھیے ماشاء ان کے، بتائیے کیسی لگتی ہے داڑھی، کہتے ہیں داڑھی بری لگتی ہے جی، ہم رکھیں گے پر کیسے لگیں گے، بتائیے بڑھاپے میں یہ عالم ہے، بڈھے کا یہ حال ہے، بڈھا اسی لیے دکھایا کہ کوئی جوان کو نہیں کھڑا کیا، کہیں گے ورنہ سب غور سے دیکھیں گے، دیکھیے بڑھاپے میں کتنی اچھی لگتی ہے ماشاء اللہ، کیوں صاحب؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ میرے مرشد فرماتے ہیں اگر داڑھی میں حسن نہ ہوتا، پیار نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے پیاروں کو یہ شکل نہ دیتا. تب اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پیاروں کو، انبیاء علیہ السلام کو شکل عطا فرمائی، ضرور اس میں پیار ہے. لہذا گال کا جو شیشہ کھلا ہوا ہے اس کو بھی بند کرے، ایک مٹھی داڑھی رکھ لے، ساتھ میں مونچھیں بھی ہیں، مونچھوں کی سنت یہ ہے کہ اس کو باریک کر لے، اور وہ مونچھیں جو کنارے پر آ جائے، بڑی بڑی مونچھیں کہلاتی ہیں، یہ گناہ ہے میرے دوست. ہمت کر لے، اس کو بھی برابر کر لے، کیا مشکل ہے، ماشاءاللہ داڑھی تو ہے ہی، تھوڑی سی ہمت اور کر لے، انشاءاللہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ صرف ہماری یاد سے دلوں کو چین اور اطمینان ملے گا. اور یاد کیا ہے، میرے مرشد فرماتے ہیں جس طرح یادیں مثبت ہے یہ ذکر کرنا، عبادت کرنا، تلاوت کرنا، اسی طرح سے یادیں منفی ہے کیا، گناہوں سے بچنا، یہ یادیں منفی ہے، نیگیٹو وائرنگ ہے. دیکھیں نا بجلی کی دو تار لگاتے ہیں، ایک ٹھنڈی اور ایک گرم، ایک لال اور ایک کالی، ایک مثبت اور ایک منفی، ایک پازیٹو اور ایک نیگیٹو، دو تاروں سے ٹیوب لائٹ جلتی ہے نا جناب. تو اسی طرح سے ذکر مثبت بھی کرے لیکن ذکر منفی سے بھی بچے. یعنی ذکر منفی کیا ہے، گناہ سے بچنا. شلوار اپنی ٹخنوں سے اوپر رکھے، مردوں کے لیے کھڑے ہونے کی حالت میں، چلنے کی حالت میں ٹخنوں سے نیچے شلوار کو لٹکانا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. صرف مسجد کے لیے مسئلہ نہیں ہے کہ نماز میں اوپر کر لی پھر نماز کے گئے دوبارہ نیچے کر لی، نہیں میرے پیارے دوست. علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری کے اندر فرماتے ہیں کہ بے ذکر اللہ معنی میں فی ذکر اللہ کے، بے ذکر اللہ معنی میں فی ذکر اللہ کے، یعنی کہ فرماتے ہیں کما ان سمکتا تتمئن فی الماء ولا بالماء، جیسے مچھلی ہے، مچھلی کو پانی کے ساتھ سکون نہیں ملتا بلکہ پانی میں ڈوبنے میں سکون ملتا ہے. فرماتے اسی طرح سر سے لے کر پاؤں تک جب تک ہم اللہ تعالی کی یاد میں ڈوبیں گے نہیں، ہمارے دلوں کو چین، سکون اور اطمینان نہیں ملے گا. لہذا اللہ تعالی کی ایک نافرمانی میں مبتلا نہ ہو، ہر نافرمانی چھوڑے. میرے مرشد نے ایک دن سوال کیا، فرمایا تم 24 گھنٹہ سکون سے رہنا چاہتے ہو چین سے، یا کچھ دیر بے چین بھی رہنا چاہتے ہو؟ عرض کیا کہ حضرت ہم چاہتے 24 گھنٹے سکون سے رہے. فرمایا اگر چاہتے ہو 24 گھنٹے سکون سے رہو تو 24 گھنٹے گناہوں سے بچو. اور فرمایا کہ دیکھو سارے گناہ چھوڑ دیے، اگر ایک گناہ پہ بھی مبتلا ہو چین اور سکون نہیں مل سکتا. پھر حضرت نے مثال دی، ایک آدمی کو 100 کانٹے چبھے، سارے کانٹے نکلوا دیے، ایک کانٹے سے کہا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب اس کو نہ نکالنا ہے، کیوں؟ مجھے اس سے بڑا پیار ہے. اس کانٹے سے اس کو چین سے ملے گا؟ میرے مرشد فرماتے ہیں سب گناہ چھوڑ دو، اگر ایک گناہ کی بھی عادت ہے کہ مان لو بدنظری بھی چھوڑ دی، داڑھی بھی رکھ لی، شلوار بھی ٹکنے سے اوپر، بیوی بی سے بھی آرام سے رکھتا ہے، ماں باپ کی بھی خدمت کر رہا ہے، اچھے اخلاق پیدا ہو گئے، لیکن ایک عادت ہے کہ کبھی کبھی پرانے گناہوں کو خیالات پکا لیتا ہے کہ فرسٹ ایئر میں اور سیکنڈ ایئر میں کیسے ایئر اڑاتا تھا، ہوا نکالتا تھا، ہوا بازی ہوا خوری کرتا تھا حسینوں کو دیکھ دیکھ کر. ایک گناہ بھی اگر پکایا، فرمایا یہ شخص چین اور سکون کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا. اسے 100% گناہ کو چھوڑے. اور 100% گناہ چھوڑنے کا نسخہ کیا ہے؟ کہ ایسے لوگ جن کی زندگی کی ہر سانس اللہ پر فدا ہے، وہ اللہ والے ان کی صحبت میں بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی صحبت میں یہ اثر رکھا ہے، جیسے موبائل ہے نا، اس کا چارجر اس کو موبائل کو چارج کرتا ہے، وہ پھر چلتا ہے کتنی دیر تک، ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن. تو اسی طرح سے اللہ والوں کی صحبت یہ ہمارے ایمان کی بیٹری کو چارج کرتی ہے. لہذا کہتے ہیں نا جی، بیان سنتے ہیں تو ایک دو دن گاڑی ٹھیک چلتی ہے، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ رہے ہیں، نظریں بھی بچا رہے ہیں، بیوی سے بھی پیار سے بات کر رہے ہیں، ماں باپ کی بھی خدمت کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر وہی سب شروع، بیوی سے بھی لڑنا شروع، جماعت کی نمازیں بھی چھوڑ دی، فجر کی نماز بھی غائب، پتہ چلا داڑھی رکھ لی تھی پھر کاٹنا شروع کر دی، مونچھیں کاٹی تھی پھر رکھنا شروع کر دی، شلوار ٹکنا سے جی. کیوں؟ پتہ چلا صحبت میں نہیں جاتا. فرق ہے میرے دوست. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے دلوں کو چین عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے، ہر گناہ سے ہم کو بچائے، اور ایسے اللہ والوں کی پہچان ہمیں عطا فرمائے کہ جن کی صحبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ والا بنا دے، ان کو دیکھے، ان کو پہچانے، ان کی عظمت ہمارے دل میں اتر جائے اور ہم ان سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور درد سیکھیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے. یا اللہ اپنی ہماری زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا ہو، ایک لمحہ ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں. اے کریم مالک، اپنے کرم سے ہمارے دلوں کو غیر اللہ کی گندگی سے پاک فرما، اپنی محبت، اپنا قرب خاص ہمارے دلوں میں عطا فرما، اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما،
اللہ والوں کی محبت عطا فرما، علماء ربانیین کی محبت عطا فرما، دینداروں کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی محبت عطا فرما، اور یا اللہ گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما، ہماری جانوں کو ایسا ایمان اور یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے، اور ایک لمحہ ایک سانس بھی آپ کو ناراض کر کے حرام لذت کو درآمد نہ کرے۔ یا اللہ ہم سب کو جس فرما کر اللہ والا بنا دیجئے، یا اللہ ہم سب کو جس فرما کر اللہ والا بنا دیجئے، یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما، ہماری صورت اور ہماری سیرت اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، اہل مرض کو اہل شفا بنا، ہم سب کو رزق حلال عافیت کے ساتھ اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ اپنے کرم سے ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارے گھر والوں کے حق میں قبول فرما، ہمارے دوست و رشتہ داروں کے حق میں قبول فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما، اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے کرم سے اس ولی کی یا اللہ ہمیں پتہ بتا کہ جس کی صحبت سے ہم آپ کے پیارے اور آپ کے محبوب بن جائے، اور یا اللہ اس کی عظمت اور اس کی قدر کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجئے، ہم سب کو یا اللہ سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے، اور یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، بہاولپور حاضری کو قبول فرما، اپنی محبت کا ذریعہ بنا، اپنے قرب کا ذریعہ بنا، اور یا اللہ تعالیٰ ہم اس حال میں یہاں سے اٹھے کہ آپ ہمارے لیے اپنا ولی اور دوست بنانے کا فیصلہ فرما دیجئے، یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، یا اللہ اپنی خاص رحمت ہماری جانوں کو عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمت خاص ہم سب کو نصیب فرما، ہر گناہ سے حفاظت نصیب فرما دیجئے، 100% ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے، یا اللہ یا کریم ہم سب کو معاف فرما دیجئے، یا کریم معاف فرما دیجئے، یا کریم معاف فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔